تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے، اور کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان کے جوابات بھی۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم روزے کی اقسام اور اس حوالے سے کچھ احکام سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ مسائل کے جن سے اپنے روزے کو درست طریقے سے رکھ سکیں اور پورا کر سکیں، اور جس طرح شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ روزہ رکھا جائے، یہ احکام سیکھنا بھی ضروری ہیں۔ تو اگر ہم عاقل و بالغ مسلمان ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ان احکام کو بھی سیکھیں۔ سب سے پہلے چونکہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع روزہ ہے اور روزے کی اقسام اور اس کے احکام کے حوالے سے ہے، تو ابتدان اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ روزے کی کون کون سی اقسام ہیں۔ ہم تو عام طور پہ جیسے نفلی روزہ رکھتے ہیں سال کے مختلف ایام میں، اور ایک فرض روزہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کی اقسام ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزے کی پانچ اقسام فقہ کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جو نارمل فرض روزہ ہوتا ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، ماہ رمضان مبارک کا، اور دوسرا آپ نے کہا جیسے نفل، تو اس کے علاوہ یہ پانچ اقسام یہ بنتی ہیں ٹوٹل۔ تو ان میں سے پہلی قسم ہے فرض، دوسری واجب، تیسری نفل، اور چوتھی مکروہ تنزیہی، اور پانچویں مکروہ تحریمی۔ یعنی بعض صورتوں میں روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں روزہ رکھنے واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں روزہ رکھنا نفل ہے، بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی اور تحریمی۔ اب ان کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ فرض روزے دو قسم کے ہوتے ہیں، فرض معین اور فرض غیر معین۔ تو فرض کی دو قسمیں ہو گئیں، فرض معین اور غیر معین۔ اب یہ معین میں کون سے روزے شامل ہیں اور فرض غیر معین میں کون سے روزے شامل ہیں؟ تو فرض معین ان روزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ابھی ماہ رمضان جاری ہو، اور اس رواں ماہ رمضان میں جو روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، جس کو ادائے روزہ رمضان یا ادائے رمضان کہا جائے گا۔ تو جو ماہ رمضان جاری ہو اور اس رواں ماہ رمضان میں جو روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، ان روزوں کو فرض معین روزے کہا جاتا ہے۔ فرض غیر معین، فرض غیر معین سے مراد جیسے کسی نے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے، کسی عذر شرعی کی بنا پر یا بلا عذر روزے نہیں رکھے، اب اس کو ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہے، تو قضا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی اور وہ قسم توڑ دی، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کفارے میں روزے لازم ہوئے، یا کفارے کی کوئی اور صورتیں جن میں روزہ رکھنے کا حکم آیا، تو وہ روزے بھی فرض ہیں، لیکن وہ ہیں فرض غیر معین۔ اب یہ جو معین اور غیر معین کے اعتبار سے جو یہ تقسیم ہم نے فرض کی سنی، کہ فرض کی دو قسمیں ہو گئیں، فرض معین روزے اور فرض غیر معین روزے۔ تو معین روزوں کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جب رواں ہوگا، چل رہا ہوگا، تو اس ماہ رمضان المبارک میں غیر مریض، غیر مسافر کو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ماہ رمضان
نہیں کر سکتے. مثال فرض روزہ رکھا ہے ساتھ جو ہے وہ کوئی پچھلا کوئی ایسا قضا رہتا ہے اس کی بھی نیت ساتھ ہی کر لے.
یعنی ایسا اگر کوئی کر بھی لے معین, اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنا فرض ہیں اور یہ ماہ رمضان مبارک روزوں کے لیے متعین کر دیا گیا ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, تو ماہ رمضان مبارک یہ روزے کے لیے متعین کر دیا جن پہ روزے فرض ہیں اور شریعت مطہرہ نے ان سے فرض روزوں کی ادائیگی طلب کی ہے. مثلا جو مسافر نہیں ہے اس کو, اور عاقل و بالغ مرد و عورت, اور مسافر بھی نہیں ہے وہ مریض بھی نہیں ہے, تو ان پر لازم ہے کہ ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے روزے رکھیں. اگر یہ ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھ لے, یہاں تک یعنی فرض معین کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی کسی اور نیت سے بھی روزہ رکھنا چاہے اور وہ شخص مسافر نہ ہو مریض نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کا ماہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا.
صحیح.
کیونکہ ماہ رمضان مبارک یہ رمضان ہی کے روزے کے لیے معین کیا گیا ہے, اس میں کوئی اور روزے نہیں رکھ سکتے.
ٹھیک.
اب فرض کی دوسری قسم غیر معین. اب کسی نے ماہ رمضان کے 10 روزے نہیں رکھے تھے, اب اس کو پورے سال میں کبھی بھی وہ فرض روزے ادا کر سکتا ہے. یعنی ان کے لیے کوئی دن معین نہیں ہے. فرض غیر معین یعنی ان کے لیے کوئی دن کوئی مہینہ معین نہیں ہے کہ جس کے اوپر رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو وہ کون سے مہینے میں رکھے گا, ایسا نہیں ہے. پورے سال میں جب چاہے وہ روزے رکھ سکتا ہے. جس کے اوپر کفارے کے روزے فرض ہوئے, کفارے کی صورتوں میں سے کوئی صورت پائی گئی اور اس پہ روزے فرض ہوئے, تو اب اس کے لیے بھی یہ شریعت مطہرہ نے کوئی مہینہ کہ جس کو کفار کے روزے رکھنے ہو وہ اس مہینے میں رکھے گا, ایسا کوئی مہینہ معین نہیں کیا, کوئی دن معین نہیں کیا. تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں فرض غیر معین. پھر آگے فرض معین اور غیر معین کے اعتبار سے آگے فرق پڑتا ہے, انشاءاللہ مزید سوالات کے اندر اس کو بھی آگے بیان کریں گے. فرض یہ یعنی روزوں کی پہلی قسم ہوئی فرض, اور فرض کی بھی دو قسمیں ہو گئیں. پھر اسی طرح واجب دوسری قسم روزوں کی ہے
واجب.
پھر واجب کی بھی آگے دو قسمیں ہو جاتی ہیں, واجب معین ٹھیک ہے, اور اسی طرح غیر معین. واجب معین کی صورت مثال کیا بنے گی, جیسے کسی آدمی نے منت مانی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا, مثلا نوکری پر میں آ گیا, نوکری لگ گئی, بیمار ہے وہ صحت یاب ہو گیا, یا کوئی گم ہو چکا تھا بچہ وہ جب واپس مل گیا, تو میں ماہ شعبان کے پورے روزے رکھوں گا. اس نے ماہ شعبان معین کر لیا. یا کسی نے یہ کہا کہ میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا, اگر میرا یہ کام ہوا تو میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا. تو اس طرح کسی مہینے کو معین کر کے روزے رکھنے کی منت مانی, یا کسی ہفتے کو کہ یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس ہفتے کے میں روزے رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا. تو اس طرح جو دن معین کر دیے جائیں گے, مہینہ معین کر دیا جائے گا یا ہفتہ معین کر دیا جائے گا, تو اب جو اس کی منت پوری ہو گئی, جو مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا, بچہ شفا یاب ہو گیا, گم شدہ فرد مل گیا, نوکری لگ گئی, تو اب اس کو ان روزوں کی ادائیگی کرنی ہوگی, اور جو مہینہ اس نے روزوں کے لیے معین کیا تھا اس معین دنوں میں اس کو منت کے روزے رکھنے ہوں گے. اور دوسری قسم ہو جاتی ہے واجب غیر معین. تو مثلا اس کی صورت یہ ہے کہ کسی آدمی نے مہینہ فکس نہیں کیا کہ وہ روزے رکھے گا, یعنی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 روزے رکھوں گا. اب یہ 10 روزے کب سے کب تک, کون سے مہینے میں, یہ اس نے معین نہیں کیا. تو یہ واجب غیر معین, یعنی اگر منت مانی گئی اور منت کے اندر مہینہ فکس نہیں کیا گیا, معین نہیں کیا گیا, دن معین نہیں کیے گئے کہاں سے کہاں تک, کتنے دن سے کتنے دن تک رکھوں گا, تو اب یہ جو روزے واجب ہوں گے اس کی منت پوری ہونے کی صورت میں, تو اب ان روزوں کو وہ 10 روزے کی منت مانی تو کبھی بھی وہ 10 روزے رکھ سکتا ہے. تو یہ واجب غیر معین ہو جائے گا. پھر آگے روزے کی تیسری قسم ہے نفل. نفل کے اندر سنت روزے بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ نفل یہ فقہ کی اصطلاح میں فرائض و واجبات کے علاوہ، فرائض و واجبات کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے نفل کا لفظ بولا جاتا ہے،
یعنی سنت روزوں کو بھی نفل کہہ دیا.
اب جو سنت، جن دنوں میں روزے رکھنا سنت سے ثابت ہے، ان دنوں میں روزے رکھنا بھی نفل میں شامل ہوگا، کیونکہ لفظ نفل یہ سنت کو بھی شامل ہوتا ہے. اور عمومی اعتبار سے جب فقہ کرام نماز کے حوالے سے ایک باب قائم فرماتے ہیں، باب النوافل، تو اس باب النوافل کے اندر سنتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور عام نوافل کا بھی بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں جو نفل روزے ہیں، ان نفل روزوں میں سنت روزے بھی شامل ہیں اور وہ روزے بھی شامل ہیں جن دنوں میں روزے رکھنا مستحب ہیں. جیسے عاشورے کا روزہ، 10 محرم الحرام، اس کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، ان تاریخوں کو ایام بیز کہا جاتا ہے. ایام بیز، با یا زود، ایام بیز، بیز معنی روشن. تو چونکہ مہینے کے یہ جو دن آتے ہیں ان کی راتیں خوب روشن ہوتی ہیں، تو ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے. 13، 14 اور 15 ہر اسلامی مہینے کی یہ 3 تاریخ ہیں، ان میں روزہ رکھنا یہ مسنون ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، اسی طرح ماہ رمضان گزرنے کے بعد 6 عید کے روزے، جو شوال میں 6 روزے رکھنے کا مسلمانوں کا معمول ہے، تو یہ بھی نفل روزوں میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح صوم داؤدی، صوم داؤدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن نہ رکھا جائے. تو اس طرح ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، یہ اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیا جائے تو یہ معمول بنا لینا بھی روزے کے حوالے سے ایک مستحب اور نفل کام ہے. لیکن اس کے اندر یہ یاد رکھیں کہ بعض روزے وہ ہیں جن کا آگے بیان آنے والا ہے کہ ان میں روزے رکھنا ناجائز ہوتا ہے. تو یہ 3 روزے ہو گئے، فرض، واجب اور نفل. اور چوتھی قسم روزوں کی ہے مکروہ تنزیہی، یعنی وہ روزے کہ جن کا رکھنا شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کی ناپسندیدگی گناہ تک لے کے نہیں جاتی. مکروہ تنزیہی، یہ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کام کو. اور مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. تو روزوں کی چوتھی قسم مکروہ تنزیہی ہے اور 5ویں قسم مکروہ تحریمی. مکروہ تنزیہی کے اندر بھی کچھ روزے داخل ہیں، مثلا صرف اور صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا. اب کوئی ہفتے کو یعنی سیٹرڈے کو روزہ رکھتا ہے اور اس سے پہلے جمعہ نہیں ملاتا یا ہفتہ اور اتوار نہیں رکھتا، صرف اور صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. اسی طریقے سے صوم دہر، صوم دہر کا معنی ہے کہ ہمیشہ روزے سے ہونا،
پورا سال روزے،
پورے سال روزے رکھ رہا ہے، یعنی ایام تشریق اور 10 ذی الحجہ کے علاوہ وہ، یا عید الفطر کے علاوہ وہ بقیہ سارے دن پورے سال روزے سے رہتا ہے، تو یہ عمل ناپسندیدہ ہے، کچھ دن روزے نہ رکھ کے بھی گزارنے چاہیے. تو یہ ایک اور صورت ہے صوم سکوت، چپ کا روزہ، یعنی جس میں روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد جس طرح کھانے پینے اور حق کے زوجیت ادا کرنے سے رکا رہتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ وہ بات چیت کرنے سے بھی رکا رہتا ہے. صوم سکوت، چپ رہنا،
چپ رہے.
اب روزہ رکھ لیا اور ذہن یہ بنایا ہوا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، اب روزہ رکھ کر بات نہ کرنا، کسی سے بھی بات چیت نہ کرنا ناجائز تو ویسی ناجائز ہوتی ہیں، لیکن جائز باتوں سے بھی بچنا اور بات کا جواب نہ دینا، کوئی بات نہ کرنا، تو یہ صوم سکوت کہلاتا ہے. اور صوم سکوت یعنی جس میں کچھ بھی بات نہ کرے، ایسا روزہ یا روزے میں ایسا انداز اختیار کر لینا، یہ مکروہ تنزیہی یعنی شریعت مطہرہ کو ناپسند ہے. اسی طرح ایک روزہ مکروہ تنزیہی ہے صوم وصال. صوم وصال، اب وصال سے عام طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی کی وفات ہو گئی، تو یہ صوم وصال سے مراد وہ وفات والا روزہ نہیں ہے، سومے وصال، وصال وصل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور وصل کا معنی ہوتا ہے متصل، ملا ہوا. تو سومے وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز میں روزہ رکھنا کہ بس سحری کھائی، اب روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کے بعد غروب آفتاب ہونے پر افطار کیا جاتا ہے، لیکن یہ افطار نہیں کر رہا، بھوکا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اگلا صبح صادق کا وقت آتا ہے تو پھر بغیر کچھ کھائے پھر اگلا روزہ رکھ لیتا ہے. تو اس طرح یہ روزہ رکھنا کہ جس میں سحری کھا کے اب اس نے روزہ ایسا اسٹارٹ کیا، نیت یہ کہ اب سحری آئندہ کرنی نہیں ہے، افطاری کرنی نہیں ہے، اور اسی طرح میں
روزے سے یوں ملا
جوں ملا دینا کہ ایک دن کا افطار کر کے روزہ ختم ہو جاتا ہے، غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس نے روزے کو ختم نہیں کیا اور آگے بھوکا رہ کر اگلے روزے کو ملا دیا. تو اس طرح یہ سومے وصال ہے، اور یہ سومے وصال یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. البتہ یہ سومے وصال رکھنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سومے وصال رکھنے شروع کیے، اور اس طرح پے در پے روزے جس میں آپ افطاری اور سحری نہیں فرماتے تھے، جب یہ عمل صحابہ کرام علی رضوان نے دیکھا، تو صحابہ کرام علی رضوان تو حضور کی سیرت کو اور حضور کے کردار کو جو پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا، یہ عمل کیا، تو اس عمل کو کرتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام علی رضوان کو جب یہ پتہ چلا تو صحابہ نے بھی سومے وصال رکھنا شروع کر دیے، اور یہ نہ افطاری کرتے نہ سحری کرتے، اور یوں یہ بھوک کا سلسلہ روزے کا سلسلہ چلتا رہتا. جب صحابہ کرام علیہ رضوان میں کچھ کمزوری آنے لگی، انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو جسم میں توانائی آتی ہے، جب توانائی میں کمی پائی، کمزوری ملاحظہ کی، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کمزوری کس وجہ سے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا، تو ہم نے بھی آپ جیسا روزہ رکھنے کا عمل شروع کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، لستو بہائی اتیکم، یوں بھی فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. بعض روایتوں میں فرمایا گیا ایوکم مثلی، تم میں سے میری طرح ہے کون، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے. تو یوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سومے وصال سے منع فرمایا. تو روزے کی یہ چار قسمیں ہو گئیں، اور پانچویں قسم ہے روزے کی مکروہ تحریمی، یعنی وہ روزہ کہ جس دن جس انداز میں روزہ رکھنے کو شریعت مطہرہ نے سختی سے منع کیا ہے، اور وہ روزے ہیں عید الفطر کا روزہ، یعنی یکم شوال جو عید کا دن ہوتا ہے جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، تو اس کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ، یہ دو روزے، تیسرا اور چوتھا پانچواں، یہ 11، 12، 13 ذی الحجہ. ٹوٹل پورے سال میں ایک مسلمان پر 5 دن کے روزے رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. تو ان 5 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی فعل کا مرتکب ہوگا، گناہگار ہوگا. تو یوں یہ روزے کی 5 اقسام ہو جاتی ہیں، فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی.
تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے روزے کی 5 اقسام کافی تفصیل سے الحمدللہ عزوجل سنی. امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کئی ایک سوالات بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں گے. آئیے کچھ مزید میرے ذہن میں بھی اس حوالے سے سوالات آئے، وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ پہلے آپ کی کالز لے لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولانا صاحب، میں طارق عزیز ڈیرہ اسماعیل خان سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ جب روزے میں زیادہ پیاسے ہوتے تو وہ منہ کے اندر برف کا ایک ٹکڑا رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا پیاس بجھتا ہے، آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزید
محمد الوان اتاری، السلام علیکم. مجھے دار تحریر سننا سلسلہ میں یہ سوال کرنا ہے کہ نفری روزہ کے لیے سحری رات کو ہی کھا کر سو سکتے ہیں یا نہیں، برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مزید بھی ہمارے پاس کالز موجود ہیں، لیکن پہلے ہم ان کا لے لیں. طارق بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے بعض لوگ برف کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیتے ہیں روزے کی حالت میں، کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو جائے گا، یعنی ایک ٹھنڈک کے لیے. اور بھی کئی ایک طریقے ٹھنڈک کے لیے لوگ اپناتے ہیں، بعض جیسے روزہ رکھ لیا گرمی ہے تو نہانے کے لیے، پنجاب وغیرہ میں تو نہروں پہ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اب یہ نہانا نہانے کے لیے نہا کر ٹھنڈک حاصل کرنا یا جیسے انہوں نے بتایا برف کا ٹکڑا رکھ کے یا منہ میں پانی ڈال کے یا ویسے شاور سے نہا کر، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں.
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے. روزہ رکھنے میں آپ کو بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے. اب اس طرح کے کام کرنا کہ جس میں بے صبری کا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے کہ برف کا ٹکڑا منہ میں رکھ لینا، دوسرا یہاں پر یہ خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے منہ میں برف کا ٹکڑا رکھ لینے کی صورت میں کہ اب یہ برف گھلے گی، گھلنے کے بعد اگر ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا،
ٹوٹ جائے گا.
اسی طرح آپ نے سوال کے اندر مزید نہر میں نہانے کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ جہاں نہر رواں دواں ہیں تو وہاں پہ اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ یا آتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، یا کراچی میں سی سائڈ وغیرہ یہاں پر بھی کئی لوگ اپنی گرمی کے اس موسم میں لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچتے ہیں. اگر کوئی روزہ دار بھی اس طرح وہاں پہنچا اور وہاں وہ نہر میں نہاتا ہے یا سمندر میں نہاتا ہے تو نہانے سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا.
صحیح.
البتہ اگر نہانے میں اگر پانی منہ میں چلا گیا اور یہ ممکنات میں سے ہے تو لہٰذا
سے نہیں گیا، ناک سے چلا گیا،
ناک کے ذریعے چلا جائے یا منہ کے ذریعے چلا جائے تو پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو لہذا ٹھنڈک حاصل کرنا اپنی جگہ، لیکن روزے میں احتیاط ضروری ہے.
ٹھیک ہے. تو طارق بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کے توسط سے مدنی چینل کے بہت سے ناظرین کی سوالے سے رہنمائی ہو گئی. اورنگی ٹاؤن سے اسلامی بھائی نے ہمیں سوال کیا کہ نفلی روزہ رات ہی سحری کھا کے سو جائیں اگر تو کیا یہ روزہ ہو جائے گا یا صبح سحری کرنا ضروری ہے؟
روزوں کی جو صورتیں ہیں ان میں نفل روزہ، نفل روزہ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک جو ابھی چل رہا ہے اور اس کے ادا روزے، یوں ہی نظر معین، مثال کے طور پہ کل پیر شریف ہے،
ٹھیک،
اب کسی نے منت مانی کہ کل پیر کا میں روزہ رکھوں گا،
صحیح،
اب نظر کسی چیز پہ موقف بھی رکھ کے ہو سکتی ہے اور بغیر موقف کیے بھی کہ بس کل کا روزہ رکھنا مجھ پہ لازم ہے، یوں اگر کسی نے منت مان لی تو ماہ رمضان مبارک جاری ہو اس کے روزے، یا نظر معین اس کے روزے، یا نفل روزے، ان روزوں کے اندر رات میں ہی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، رات میں ہی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. ان روزوں کی نیت رات سے، یعنی کل کے غروب آفتاب سے، جیسے آج کا غروب آفتاب ہو گیا تو آج سے لے کے کل کے زاہوے کبرا تک، کل کے زاہوے کبرا تک ان روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے، نفل کے بھی، ماہ رمضان مبارک کے ادا روزے اور نظر معین. تو اب اگر کسی نے رات کو نیت کر لی نفل روزے کی تو نفل روزے کی نیت رات میں بھی ہو سکتی ہے، سحری جیسے 12-1 بجے خوب ڈٹ کے کھا لیا، 2 بجے اٹھ کے کھا لیا پھر سو گئے، تو اس طرح بھی روزہ ہو جائے گا. اور ان روزوں کے اندر جو نیت ہے، مزید ضمناً نفل روزوں کا جیسے سوال میں تذکر آیا تو مزید ماہ رمضان مبارک کے ادا روزے یا نظر معین اور نفل روزوں میں مزید ایک اور صورت عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کا رات میں روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اور سحری نہیں کی، آنکھ نہ کھلی، تو اس کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک. اسی طرح کسی آدمی کا رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، ماہ رمضان مبارک میں ہی لے لیں، کسی کا ارادہ بنا کہ روزہ نہیں رکھوں گا، کیوں نہیں رکھوں گا، کیونکہ مجھے آگے سفر پہ جانا ہے، یا کوئی بھی، یا مسافر ہے اور وہ کسی جگہ حالت سفر میں ہی ہے، اس کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کل روزہ نہیں رکھنا، تو اس کو ایک رخصت بھی ہے ماہ رمضان میں وہ روزہ رکھے نہ رکھے. تو اب وہ مسافر کے روزے رکھنے کی نیت رات میں نہیں تھی، یا کل نف پیر کا دن ہے اور آج ہم سوئے اور ارادہ ہمارا نہیں تھا کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن اب فجر میں اٹھے، یعنی صبح صادق ہو چکی ہے، اب ذہن میں آتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، مسافر ماہ رمضان میں، اب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، رات میں نیت یہ تھی کہ نہیں رکھنا. اسی طرح ایک آدمی سویا اور کل پیر شریف کے دن صبح فجر میں اٹھتا ہے، اب اس وقت اس کے ذہن میں آتا ہے کہ چلیں پیر کا مبارک دن ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو چونکہ ان دنوں میں ان روزوں کی رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے, تو ان کی نیت اگر کوئی کرنا چاہے فجر کے وقت میں بھی تو کر سکتا ہے. اسی طریقے سے زاہوے کبرا سے پہلے پہلے تک وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
زاہوے کبرا یہ جب دن آدھا ہو جاتا ہے
جی,
طلوع آفتاب صبح صادق سے لے کے مغرب تک کے اس وقت کو اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, تقسیم کر لیں, تو جو پہلا آدھا حصہ جہاں ختم ہوگا اس وقت سے زاہوے کبرا کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
عام طور پہ لوگ جسے زوال کا وقت شروع
لوگ اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو عوامی لینگویج میں زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک روزے ان روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے. اگر کسی نے نیت کر لی تو یہ روزے بھی ادا ہو جائیں گے.
لیکن اس میں بعض لوگ یوں نیت کرتے ہیں, سحری کھا بھی لی یا رات کو کھائی تھی, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا دیکھیں گے 12 بجے تک اگر بھوک لگ گئی تو پھر تو روزہ نہیں رکھیں گے, کھانا کھا لیں گے, لیکن اگر 12 بجے تک نہیں لگی تو پھر بعد میں چلو اس ٹائم جا کے بالکل نیت کر لیں.
یہ اس طرح نیت میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام.
صحیح,
تو اب اگر آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ یوں ہے کہ اگر کہیں سے دعوت آ گئی, یعنی نفل روزہ کوئی رکھنا چاہ رہا ہے اور کل پیر شریف ہے, وہ کہتا ہے کہیں سے اگر دعوت آ گئی تو روزہ نہیں ہے, نہیں آئی تو روزہ ہے, تو اس طرح یہ تذبذب کی صورت میں روزہ نہیں ہوتا. تو روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ مکمل پرعزم ہو کے روزے کی نیت کرے. نیت کے اندر یہ جھول نہیں آنا چاہیے, دو رائے نہیں بننی چاہیے.
اور بھی ہمارے پاس سوالات موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے جو ہم سے پوچھے ہیں, آئیے مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو سبحان باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی باب المدینہ سے راولپنڈی سفر کر کے جاتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں وہ مسافر ہیں, اور اگر روزہ رکھ کے یہاں سے چلے جائیں اور ان کا روزہ رکھنا ان کے لیے آسان بھی ہو تو کیا وہ روزہ رکھ لیں گے تو ان کا وہ فرض پورا ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرا.
آمین. تو ابو سبحان بھائی نے ہمیں یہ کال باب المدینہ سے ہی کی ہے. مسافر یعنی روزہ اگر رکھ لے, آپ پہلے تذکرہ فرما رہے تھے کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے رکھنا,
مسافر سے اس وقت روزہ رکھنے کا مطالبہ نہیں ہوا, مسافر بھی غیر مسافر کی طرح روزہ اس پہ بھی فرض ہے.
صحیح,
لیکن بیماری یا سفر کی ان آزار کی بنا پہ شریعت مطہرہ نے اس وقت ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے روزے رکھنے طلب نہیں کیے.
صحیح,
اس صورت میں یہ ہے کہ اگر یہ سفر پہ ہیں تو نفل ان کے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے ان کے لیے اب نفل ہو جائے, ایسا نہیں ہے. سوال کی جو روح جو پتہ چلی وہ یہی کہ یہ سمجھے کہ مسافر پہ روزے فرض نہیں ہیں, تو اگر اس نے اب نفل ہو جائیں گے, اب اس نے روزہ رکھ لیا تو آیا وہ فرض ادا ہوا کہ نفل,
نفل ہوا,
ایسا نہیں ہے. مسافر پر بھی ایسے ہی روزے فرض ہیں جیسے غیر مسافر پہ.
صحیح,
بس فرق یہ ہے کہ مسافر کو یہ رعایت اور رخصت مل جاتی ہے کہ یہ ماہ رمضان میں چاہے تو روزے نہ رکھے, لیکن اگر وہ روزے رکھ لیتا ہے تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس کے حق میں وہ روزہ اب نفل کہلائے اور نفل رکھ کر فرض ادا ہو جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بھی روزہ فرض ہی ہے. فل فور روزہ رکھنے کا یہ تھا کہ فرض نہیں تھا, بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی اس کو لازمی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بیماری یا سفر کے باعث روزے نہ رکھنے کا جو ایک سہولت اور رعایت عطا فرمائی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ.
سبحان اللہ,
پھر بھی روزے اس حالت میں بھی رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے. تو مسافر اگر باب المدینہ کا پنڈی جاتا ہے اور سفر کی حالت میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس حالت میں رکھا ہوا روزہ اس کا رمضان ہی کا روزہ کہلائے گا. ہاں, البتہ مسافر کو ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ مسافر اگر چاہے حالت سفر میں اگر کسی اور روزے کی نیت کر لے تو اس کا وہ دوسرے روزے کی ادائیگی ہو جاتی ہے. مثلا مسافر نے کسی اور واجب کی نیت ایک روزہ کسی پہ
پہلے سے,
پہلے سے تھا, یا کفارے کے روزے, تین روزے قسم ٹوٹنے کی بنا پہ تین روزے ان کے اوپر لازم ہوئے تھے. اب مسافر نے حالت سفر میں ماہ رمضان کی نیت سے نہیں بس بلکہ اس نے ان تین روزے جو اس کے اوپر قسم کی وجہ سے لاگو ہوئے تھے ان روزوں کی نیت سے روزے رکھ لیے, تو اس کے روزے یہ قسم والے ادا ہو جائیں گے. ماہ رمضان کے تین روزے جو نہیں رکھ پایا وہ بعد میں قضا کرے گا. لیکن اگر مسافر کے علاوہ کوئی مقیم شخص ماہ رمضان میں کسی بھی نیت سے اگر روزے رکھے گا تو اس کا رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا.
صحیح,
اور مسافر کا یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے.
یہاں ایک مسافر کے حوالے سے, بعض وہ مسافر ہیں جو مسافر ہی رہتے ہیں, جیسے بسوں کے کنڈکٹر ہیں, ڈرائیورز ہیں, اور وہ لمبے روٹ پہ جاتے ہیں, ٹرکوں کے ڈرائیورز ہیں, وہ مستقل سفر ٹرین والے ہیں جن کا کام ہی سفر میں رہنا, یعنی یہاں سے گئے مثال پشاور گئے, وہاں بھی ایک دو دن رکے, وہاں بھی مسافر ہیں, پھر آئے, ان کا گھر مثال ملتان میں ہے, وہ کراچی سے پشاور آ جا رہے ہیں, دو تین دن یہاں رکتے ہیں پھر وہاں چلے گئے, تو وہ تو مسافر ہی ہیں, پورا سال یہی ہے. اب رمضان کے روزے چھوڑیں گے تو رکھیں گے کب پھر وہ؟
دیکھیں, جہاں مال کمانے نے ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر آنے جانے میں مجبور کیا, اور یہ مال کی حوث یا مال کی طلب ان کو اتنی مشقت اٹھانے پہ ابھارتی ہے, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فریضہ ماہ رمضان مبارک کے 30 روزے یا 29 روزے, تو کیا اس روزوں کی ادائیگی کے لیے کیا یہ کچھ مال کی کمی یا روزہ رکھ کر بھی, ضروری نہیں ہے کہ حالت سفر میں ہر ایک ایسا مجبور ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو, کھاتے پیتے پورا سفر ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ آرام,
بہت سے سفر آرام دہ ہیں,
بالکل آرام دہ سفر ہوتے ہیں, تو ان کے اندر تو بھلے آپ مسافر ہیں, آپ اپنی شریعت مطہرہ نے ابھی آپ کے اوپر لازم نہیں کیا کہ روزے رکھیں جبکہ آپ حالت سفر میں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ساری زندگی ہم روزے ہی نہ رکھیں, وہ پورا سال گزر جائے, اگلا سال آ جائے, تو یوں 30-30 روزے ہر سال ذمے پہ قضائے عمری کے طور پہ لاگو ہوتے رہیں, لازم ہوتے رہیں, اور اسی حالت میں مر مرا گئے. تو جس پیسے کو کمانے کے لیے پورے سال روزے نہیں رکھے, پورے سال میں روزوں کی قضا نہیں کی, یہ پیسہ آپ کے اتنا ہی کام آئے گا جتنا آپ کے کفن کا کپڑا ہے, قبر کھودنے کا جو خرچہ ہے, جو میت کے مال میں سب سے پہلا خرچہ ہے اس کی تجہیز و تکفین کا سنت کے مطابق خرچہ, یہ آپ کے مال سے کیا جائے گا. تو آپ گویا اتنے کام کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور روزے نہیں رکھتے, تو جن کے ذمے یوں کئی کئی روزے جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک آنے سے پہلے پچھلے ماہ رمضان کے روزے ادا کر لیں, ورنہ بحکم حدیث جو پچھلے ماہ رمضان کے روزے ادا نہ کرے اور اگلا ماہ رمضان آ جائے تو اس کے یہ اگلے نئے ماہ رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے
جب تک
پچھلے باقی رہیں گے. تو اس سے ہماری وہ اسلامی بہنیں کہ جو روزے رکھتی نہیں ہیں قضا اور سالانہ ان کے روزے چھٹتے ہیں شرعی عذر کی بنا پہ, کسی کے پورے ماہ رمضان کے روزے چھٹ جاتے ہیں بچوں کی پیدائش کے باعث, تو ان کو اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے گزشتہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہے,
اور
تاکہ ان کے اگلے ماہ رمضان کے روزے قبول ہو سکے, ورنہ ان کی قبولیت رکی رہے گی.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, سفر کے حوالے سے بھی ہم نے سنا, بالخصوص ابو سبحان بھائی آپ نے جو کال کی تھی کہ روزہ رکھا تو فرض ادا ہو جائے گا, اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات سیکھنے کو ملی کہ ایک رمضان کے روزے اگر رہ گئے اور اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ رکھنا ضروری ہے, ورنہ قبولیت موقوف رہتی ہے جب تک وہ نہ رکھے جائیں.
یعنی اس کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ
اب اگلے نہیں رکھنے,
گناہ گار ہو جائے گا کہ رکھوں گا تو قبول ہی نہیں ہونے, رکھنے ہیں وہ بھی, ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہو,
قبولیت موقوف,
قبولیت رکی رہے گی, لیکن روزوں کا قبول نہ ہونا یہ بھی تو ایک لمحہ فکری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور قبول نہ ہو.
تو مزید ہمارے پاس کچھ کالز موجود ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں بیماری کی وجہ سے جیسے رمضان شریف کے جو روزے ہیں اور وہ رہ گئے جیسے اس میں انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں تو اس وقت اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں کہ بعد میں ان کی قضاء ہوتی ہے یا کس طریقے سے، اس کے بارے میں بتا دیجیے.
دو صورتیں ان کے سوال میں بن رہی ہیں، ایک تو بیماری کی وجہ سے روزے ہی رہ گئے، اور ایک یہ کہ بیماری تھی روزے رکھے اور انجیکشن لگواتے رہے ہیں، ان روزوں کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں اس میں بیماری کے باعث روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اگر کوئی بیماری کے باعث ایسی بیماری کہ جو بیماری واقعتاً روزہ نہ رکھنے دے، صرف ہلکا سا سر میں درد ہوا، تو یہ وہ بیماری نہیں کہ جس سے ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھا جائے. ایسی بیماری کہ جس بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا سخت دشوار ہو جائے، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا روزہ رکھنے کے باعث اس کے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو. اب جیسے ایک بیمار ہے، اگر وہ دوا کھائے گا تو صحیح ہو جائے گا، ایک دو دن دوا کھائے گا تو اگلے روزے صحت یاب ہو کر رکھے گا، اور اگر وہ دوا نہ کھائے روزے ہی رکھے تو ہفتے بھر تک وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. تو اگر کسی کا اتنا تجربہ ہے کہ جب کبھی میں نے دوا نہیں کھائی اور بیماری اور روزے رکھے تو بیماری بڑھ گئی، تو اور کچھ صورتیں بن سکتی ہیں. تو اگر بیماری کی وجہ سے کوئی روزے نہیں رکھتا تو بعد میں ان کے روزوں کی قضا ان کو کرنی ہوگی. اب یہاں کہ انجیکشن لگوانا، اب بعض بیماریاں جیسے ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر انجیکشن لگے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے.
نہیں ٹوٹتا
انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب یہ سائل محترم کو انجیکشن کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جیسے دوا کھانی پڑتی، جیسے انہیلر، بعض سانس کے مریضوں کو انہیلر، ایک پمپ ہوا کا ہوتا ہے، اس کے اندر لکوڈ دوا ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے وہ پمپنگ جب کرتے ہیں تو سانس بحال ہو جاتی ہے، تو وہ کیمیکلز دوا کے وہ حلق تک پہنچتے ہیں، نیچے جاتے ہیں اور ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، وہ باقاعدہ کیمیکل کے قطرات ہوتے ہیں جو ہوا کی شکل اختیار کر کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہ سانس بحال ہو جاتا ہے. انہیلر اگر کسی کو لینا پڑتا ہے اور سانس اس کی ایسی اکھڑی جا رہی ہے، انہیلر نہ لے تو وہ سخت دشواری میں آ جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر اس نے روزے میں انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا رکھنی ہوگی. لیکن انجیکشن یہ رگوں کا ہو یا خون کا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
بھلے اس سے طاقت آتی ہو انجیکشن،
بھلے اس سے طاقت آتی ہو، یہ الگ بات ہے کہ روزے میں طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن استعمال کرنا تو یہ شریعت مطہرہ کو یہ ناپسند ہے. چونکہ اب یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، پرہیزگاری نصیب ہونا. اب کھاتے پیتا آدمی اس میں پرہیزگاری اتنی نہیں آتی جتنا بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو دوچار کرنے میں آتی ہے. تقوی اور پرہیزگاری یہ نفس کشی سے حاصل ہوگی، اور نفس کو لگام دینے کے لیے بھوکا رہنا ہوگا.
صحیح.
اب ہم انجیکشن لگا کے پھر وہی طاقت، اب بھوک تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ بھوک کا احساس مٹ جائے گا اور طاقت بحال ہو جائے گی، تو جو روزے کا مقصود
تھا حاصل نہیں ہوگا.
تقوی اور پرہیزگاری کا حصول اور یہ حاصل ہونا ہے بھوک کے احساس سے، تو بھوک کا احساس ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے.
تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بالخصوص جنہوں نے ہمیں کال کی تھی مدنی چینل کے، جو جنہوں نے کال کی کہ انجیکشن، تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے تو ان کی قضاء ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن ایسی بیماری ہو کہ واقعی وہ روزہ رکھنے سے مانے ہو، اور انجیکشن اگر لگوا لیا اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس کی قضاء کی کوئی حاجت نہیں ہے. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد اصغر لاہور سے بول رہا ہوں. میں جو نفلی روزے رکھتا ہے تو فرضی نماز نہیں پڑھتا، کیا ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ ذرا بتا دینا رہنمائی.
ان کا جواب پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ نفلی روزے رکھتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے بھی رجب ہے، شعبان ہے، تو اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز چھوڑتے ہیں.
اعتدال پہ رہنا چاہیے. اب کوئی نفل روزے رکھنے کا عادی ہے، فرض نہیں رکھتا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے کہیں جب تو فرض نہیں رکھتا تو نفل بھی نہ رکھ. ہم یہ نہیں کہیں گے اس سے، ہم اس کو فرض کا ذہن دیں گے،
نفل بھی رکھو،
فرض بھی ادا کرو. اسی طرح اگر کوئی روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا, یہ تو انہوں نے نفل روزے رکھنے اور نماز نہ پڑھنے کی مثال دی. ماہ رمضان المبارک میں بھی ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو روزے تو رکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے,
بہت سے ایسے ہوتے ہیں.
تو اب آیا ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو ایسا نہیں, بلکہ ہم ان کو یہ درس دیں گے کہ آپ نے جب ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہو تو نماز بھی پڑھیں, یہ بھی فرض ہے تو وہ بھی فرض ہے. تو اگر کوئی نفل روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو ایسی صورت میں وہ اپنے طور پہ یوں سمجھیں کہ نقصان اٹھانے والا ہے. روزہ رکھ کے ایک اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو نماز تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا بالفرض, اور ہم اس کو نفل روزوں پہ بھی بھپتیاں کستے رہیں, ہوٹنگ کریں, تو اس سے پتہ چلا کہ وہ نفل روزے سے بھی گیا. نفل روزہ رکھنے والے ایسے شخص کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نوافل میں بھی حاصل ہوتی ہے, لیکن نوافل سے زیادہ فرائض کی اہمیت ہے. پھر فرائض کے اندر بھی نماز اس کا اعلیٰ مقام ہے, سب سے پہلے اسی کے بارے میں بروز قیامت سوال ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے سب سے پسندیدہ کام فرائض, فرائض میں پھر نماز, کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. تو اس کا ذہن مثبت انداز میں ایسا بنائیں کہ وہ نفل روزہ رکھنے والا نفل روزہ بھی رکھتا رہے, اپنے نماز پنجگانہ کا عادی بھی بن جائے, وہ ماہ رمضان کے ادا روزے بھی رکھتا رہے, اگر قضا ہیں تو وہ بھی ادا کرتے رہے. ہمارے ہاں سمجھانے کا انداز تھوڑا سا ہوتا ہے کھیچمتانی والا. ہم بجائے اس کے کہ ایک آدمی کو حکمت عملی کے ساتھ مثبت طریقے سے سمجھائیں, ہم منفی انداز میں اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ تو فرض تو رکھتا ہے, نفل کیوں رکھتا ہے؟
ایسی بات لوگ بولتے ہیں, ابھی فرض نماز تو پڑھتے نہیں ہو اور میلاد کی محفلیں کرتے ہو, محفلیں کیوں کرتے ہو؟ ایسے بھی ہوتا ہے بات.
اس کے اندر یہ سمجھانے کا یہ انداز غلط ہے. ان کو یہ سمجھائیں کہ محفل میلاد منانے کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار, تو جن سے محبت کا اظہار ہے ان کے طریقے پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, تو روزے بھی رکھے ہیں, حج بھی فرمایا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میلاد شریف منائیں. تو یعنی ایسی ہوٹنگ نہ ہو کہ ہم ایک عبادت نہ کرنے والے اور دوسری عبادت کرنے والے کو ہم ایسا کر دیں کہ وہ دونوں سے جائے, ایسا نہ ہو, بلکہ اس کے اندر جذبہ بڑھا دیں. وہ آج نفل ادا کر رہا ہے, اس کو روکے نہیں, اس کے تھپکی دیں, کل یہ واجب ادا کرنے والا ہو جائے گا, واجب کے ساتھ ساتھ فرض ادا کرنے والا ہو جائے گا, اس طرح یہ سارے مستحبات فرائض واجبات سب کی ادائیگی کرنے والا ہوگا. حکمت عملی کے ساتھ سمجھانا یہ ضروری ہے.
انشاءاللہ سر. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. ماہ شعبان میں روزے رکھنے کے کیا فضائل ہیں؟
ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے کیا کہنے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان جامع صغیر میں موجود ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے.
سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنی طرف منسوب فرمایا. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ مہینہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ ماہ شعبان تھا.
سبحان.
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا, اس میں روزے رکھتے اور روزے رکھتے رکھتے ان روزوں کو رمضان سے ملا دیتے,
یعنی پورا مہینہ روزے رکھتے رہتے.
بعض روایتوں میں پورا مہینہ روزے رکھنے کے الفاظ ہیں, بعض روایتوں میں اکثر ماہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھنے کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر ماہ شعبان المعظم کی پندرہویں شب کو شب بیداری کرنے اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے, یعنی پندرہویں شب شروع ہوتے ہی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں,
سبحان اللہ,
ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں, ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور اس طرح یہ صدائیں بخشش کی نویدوں کا یہ سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھے ہیں، اور ان اس مہینے سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزوں کا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا نہیں فرماتے تھے جتنا ماہ شعبان المعظم میں فرماتے تھے۔ بہرحال ماہ شعبان المعظم کی قدر کیجئے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس حوالے سے آقا کا مہینہ یہ رسالہ بھی ہے، تو ماہ شعبان المعظم کی مزید عظمتوں اور رفعتوں کو جاننے سمجھنے کے لیے اس رسالے کو بھی ضرور پڑھیے۔
یہ رسالہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج ہم نے روزوں کی اقسام اور پھر ان کے احکام کے حوالے سے اور اس ضمن میں بہت کچھ ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کے مفتیان کرام، دارالافتاء اہل سنت، تمام شعبہ جات کو دن 25ویں راج 26ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔